ناظرین السلام علیکم، زاویہ نگاہ لے کر میں احمد عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین آج بھی ہم گفتگو کریں گے ہفتے کے اہم واقعات پر۔ سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے ہماری گفتگو کے عناوین۔
جنیوا میں ایٹمی مذاکرات، ایران کا اصولی موقف۔ وکی لیکس انکشافات، امریکی حکومت ذمہ دار۔ پاکستان کے وزیراعظم کی طالبان کے خلاف متحد ہو جانے کی اپیل۔ جنوبی اوسیشیا میں روسی میزائلوں کی تنصیب۔ غزہ کا محاصرہ اور ایشیائی امدادی کارواں۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahar.tv.ir۔
ناظرین جنیوا میں گروپ 5+1 کے ساتھ ایران کے ایٹمی مذاکرات انجام پائے۔ مذاکرات میں ایران مضبوط پوزیشن کے ساتھ شریک ہوا۔ اب یہ طے پایا ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور ترکی کے شہر استانبول میں منعقد ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیے اس موضوع پر ہمارا تبصرہ۔
سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان اور جرمنی پر مبنی گروپ 5+1 اور ایران کے درمیان ہونے والے جامع مذاکرات آئندہ جنوری کے مہینے کے آخری دنوں میں ترکی کے شہر استنبول میں ایٹمی مذاکرات کا اگلا دور منعقد کرنے کے اتفاق رائے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئے۔ جنیوا مذاکرات گزشتہ پیر اور منگل کو ہوئے، جس میں ایران کی سپریم قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری سعید جلیلی نے ایرانی وفد کی قیادت کی، جبکہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی چیف کیتھرین ایشٹون نے گروپ 5+1 کے وفد کے سربراہ کی حیثیت سے مذاکرات میں حصہ لیا۔ ان مذاکرات میں دھمکی اور دباؤ کی پالیسی سے گریز، ایران کی جانب سے پیش کیے گئے پیکج کی بنیاد پر مشترکہ نکات کے تناظر میں باہمی تعاون پر توجہ، جنیوا میں ہونے والے دو روزہ مذاکرات کی خاص باتیں ہیں۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جنیوا میں ہونے والا اتفاق رائے گروپ 5+1 اور ایران کے مابین تعاون کے سلسلے میں ایک نیا موڑ ہے۔ جنیوا مذاکرات کا یہ دور واضح اور صحیح نتائج پر ختم ہوا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فریقین ایران کی جانب سے پیش کردہ پیکج کے مطابق آگے بڑھنے لگے ہیں۔ اس سے فریقین کے درمیان تعاون اور پھر استنبول میں ہونے والے جامع مذاکرات پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جنیوا اجلاس کے اتفاق رائے کی حیثیت سے کیتھرین ایشٹون نے جن باتوں کا اعلان کیا ہے اور جنہیں ایران نے بھی قبول کیا ہے، گروپ 5+1 اس کا پابند رہے۔ اسی صورت میں مذاکرات کے لیے اچھے مستقبل کا تصور کیا جا سکتا ہے اور اس کا نتیجہ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لا سکتا ہے، اور ایران کی جانب سے پیش کردہ پیکج کے مشترکہ نکات کے تناظر میں دونوں فریقوں کے لیے جامع اور ہمہ جہتی تعاون کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ ہی مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن اس بات پر تاکید کی ہے کہ مذاکرات اسی صورت میں نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں جب انصاف، مساوات اور باہمی احترام پر مبنی ہوں۔ گروپ 5+1 نے اب تک پابندیاں عائد کرنے سمیت ایران کے خلاف کئی حربے استعمال کیے ہیں تاکہ اس ملک کو اس کے مسلمہ حقوق سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دے، تاہم اب ان پر واضح ہو چکا ہے کہ پابندیوں اور غیر منطقی یک طرفہ اقدامات سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے منگل کی شب صوبہ مرکزی کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر جنیوا مذاکرات ملت ایران کے حقوق کے احترام اور باہمی تعاون پر مبنی ہوئے تو ہم ان کا خیر مقدم کریں گے۔ یہ بات یقینی ہے کہ جنیوا مذاکرات، جو ایران کے نقطہ نگاہ سے جامع مذاکرات کے تناظر میں تعمیری تعاون کی اسٹریٹجی کے تحت انجام پائے، معاشی، ایٹمی اور دیگر شعبوں میں تعاون اور عالمی اور علاقائی مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایران ان مذاکرات میں اصولی موقف کے ساتھ شریک ہوا ہے اور اس کے پاس اہم ترین تجاویز ہیں، جن کی جانب جولائی کے مہینے میں یورپی یونین کی شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ کو ارسال کیے گئے سعید جلیلی کے خط میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔
ناظرین اس وقت میڈیا میں ویکیلیکس نامی سائٹ کے انکشافات کا چرچا بہت زیادہ ہے. تاہم اس سلسلے میں کچھ اہم سوالات بھی ہیں جن پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس تبصرے میں.
آج کل عالمی رائے عامہ کی توجہ اس سوال نے اپنی جانب مبذول کر رکھی ہے کہ ویکیلیکس ویب سائٹ پر جاری ہونے والی امریکی حکومت کی خفیہ دستاویزات تک اس سائٹ کے بانی جولیان آسانج کی رسائی کیسے ممکن ہوئی. اب تک نہ تو ویکیلیکس کی انتظامیہ نے اور نہ ہی امریکی حکومت نے سوال کا جواب دیا ہے. حالانکہ امریکی حکومت کی خفیہ دستاویزات تک رسائی کے ذریعے سے آگاہی اس بات کا پتہ دے سکتی ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک صحیح ہے یا غلط ہے. آسٹریلیا کے موجودہ وزیر خارجہ اور سابق وزیر اعظم کیون راڈ نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے ویکیلیکس ویب سائٹ پر جاری ہونے والی خفیہ دستاویزات کی ذمہ داری امریکہ پر عائد کی ہے. واشنگٹن اور کیمرا کے درمیان قائم اسٹریٹجک تعلقات کے باوجود کیون راڈ نے امریکہ کے خلاف شدید لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ویکیلیکس پر بغیر اجازت کے شائع ہونے والی 2.5 لاکھ خفیہ دستاویزات کی ذمہ داری جولین آسانج پر نہیں بلکہ امریکہ پر عائد ہوتی ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ واشنگٹن کے کسی اتحادی ملک کے وزیر خارجہ نے امریکی حکومت کو ویکیلیکس ویب سائٹ پر شائع ہونے والی دستاویزات کا ذمہ دار قرار دیا ہے. امریکہ کے اتحادی حالیہ مہینوں میں انٹیلیجنس کے سلسلے میں ہونے والی رسوائی کا ذمہ دار ویکیلیکس ویب سائٹ کو قرار دیتے چلے آ رہے تھے، لیکن اب آسٹریلیا نے براہ راست اس کا الزام امریکہ پر لگایا ہے. اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ امریکہ کی لاکھوں خفیہ سفارتی اور جنگی دستاویزات کو ویکیلیکس ویب سائٹ نے کس مقصد سے شائع کیا ہے، اس حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا کہ یہ دستاویزات امریکی حکومت کے دفتری ڈھانچے سے ہی منظر عام پر آئی ہیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ ایک پیچیدہ منصوبے کے تحت اور خاص مقاصد کے حصول کے لیے ان خفیہ دستاویزات کو منظر عام پر لایا ہے، جبکہ دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف رکھنے والے بعض ناراض امریکی لوگوں نے اس ملک کی غلط کارکردگی کو برملا کرنے کے لیے ان دستاویزات کو شائع کروایا ہے، جبکہ ایک اور گروہ دنیا میں جاری سائبر وار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امریکہ کو اس جنگ میں شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. بہرحال ابھی تک ان مفروضوں کے درست یا غلط ہونے کے بارے میں فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ امریکی حکومت ہی بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر خفیہ دستاویزات کے منظر عام پر آنے کی ذمہ دار ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر امریکی حکومت اپنے کئی سو ارب ڈالر کے فوجی اور سیکیورٹی بجٹ کا کچھ حصہ حکومتی اداروں کے نیٹ ورک کی سلامتی پر خرچ کرتی تو آج امریکی خفیہ دستاویزات اس طرح منظر عام پر نہ آتی. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر امریکی حکومت نیک نیتی کے ساتھ وکی لیکس پر تنقید کر رہی ہے تو اس سے امریکی حکومت کی لاعلمی ظاہر ہوتی ہے. بصورت دیگر یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ عالمی رائے عامہ کو دھوکہ دینے کے لیے وکی لیکس کو اپنی تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے ہے.
ناظرین، پاکستان میں طالبان کی ریشہ دوانیوں سے عوام ہی نہیں حکومت بھی پریشان ہے. چنانچہ پاکستان کے وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ طالبان کے خلاف متحد ہو جائیں اور طالبان کے خلاف حکومتی اقدامات کا ساتھ دیں. اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے معروف تجزیہ نگار آغا مسعود حسین کے خیالات.
یہ تو بڑی اہم بات ہے پاکستان کی سالمیت کے لحاظ سے، پاکستان کی خود مختاری کے لحاظ سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کوہاٹ میں بھی حملہ ہوا جس میں 18 افراد شہید ہوئے، اس کے بعد محمد ایجنسی میں بھی خودکش حملہ ہوا جس میں کہ تقریباً 40 افراد شہید ہوئے. تو یہ تو سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یوسف گیلانی صاحب نے ابھی دو روز کابل کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے حمد کرزئی سے یہی بات کی تھی کہ جو دہشت گردوں کی مدد کی جا رہی ہے اور بعض غیر ملکی طاقتیں یہاں بیٹھ کے پاکستان کو عدم استحکام سے دو چار کر رہی ہیں، تو یہ جو چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہے. تو چنانچہ عوام کا اتحاد ان طالبان کے خلاف ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا کوئی مطلب دین و دھرم جو ہے ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگ پیسے کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں اور یہ اسلام کا نام لے کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو عوام کا اتحاد تو بہت ضروری ہے، اور عوام بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ خانقاہیں محفوظ نہیں ہیں، مساجد محفوظ نہیں ہیں، امام بارگاہیں محفوظ نہیں ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے بنیادی اصول اور بنیادی تعلیمات اور بنیادی امن اور خوشحالی کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. اور یوسف اللہ گیلانی صاحب کی اس گفتگو سے میں سمجھتا ہوں ہر باشعور پاکستانی نہ صرف ان کی حمایت کرے گا بلکہ اس بات کے لیے کوشش بھی کرے گا کہ ان ایسے جیسے طالبان جو اسلام کے نام پہ قتل و غارت گری کر رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں, معصوم لوگوں کی جانوں کو لے رہے ہیں, امام بارگاہوں پہ حملے کر رہے ہیں, مساجد پہ حملہ کر رہے ہیں, تو عوام کا اتحاد تو بہت ضروری ہے. اور جب تک کہ عوام کا اتحاد نہیں ہوگا دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ جیتی نہیں جا سکتی. تو یہ بر وقت میرا خیال اپیل ہے اور لوگوں کو اس پہ سوچا چاہیے. پاکستان کے اندر اتحاد کی شدید کمی ہے اور اتحاد کا فقدان ہے, لیکن پھر بھی پاکستان کی جو اکثریت ہے اس بات پر قائل ہے کہ اگر اس بھوت کو, اس افریت کو, طالبان کی افریت کو نہیں روکا گیا تو پاکستان کا خود اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. تو ظاہر ہے کہ جب اتحاد کی اپیل ہے تو یہی بات کی جا رہی ہے کہ اتحاد کا فقدان ہے, اتحاد کی کمی ہے پاکستان کے لوگوں میں. اگر یہی چیز میرا خیال ہے فروغ پا جائے, مضبوط ہو جائے, مستحکم ہو جائے تو ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے سبھی حال میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بیچارے بال بال بچ گئے, دو دن پہلے بلوچستان کے گورنر بال بال بچ گئے اسی دہشت گردی کے حوالے سے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی چشم کشا ہیں ان لوگوں کے لیے جو حکومت کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے وجود پر یقین رکھتے ہیں. اور اگر انہوں نے اپنے مکمل یا گہتے کا مظاہرہ نہیں کیا تو انہیں بڑی سلسلے میں مطلب مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. میں نے جیسے غیر ملکی طاقتوں کو بھی حوالہ دیا, میں نے کہا کہ غیر ملکی طاقتیں کس طریقے سے پاکستان کے اندر در اندازی کر رہی ہیں اور وہ اس نام لے کے پاکستان کو مجروح کر رہی ہیں, پاکستان کی پوری جو وجود ہے اس کو مزمحل کر رہی ہیں. یہ چیزیں تو جو ہے یہ ناقابل قبول ہے, اٹس ان ایکسیپٹیبل اینڈ وی فلی سپورٹ دیر شوڈ بی اے ٹوٹل یونٹی امنگ دا پیپل آف پاکستان ٹو فائٹ اگینسٹ دیٹ ٹیررزم.
ناظرین, روس کے فوجی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی اوسیشیا میں روس نے میزائل سسٹم نصب کر دیا ہے. روس کا کہنا ہے کہ یہ اقدام جنوبی اوسیشیا کو ممکنہ حملوں سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے. تاہم اس اقدام سے جارجیا میں تشویش کے آثار نظر آنے لگے ہیں. ملاحظہ فرمائیے اس سلسلے میں ہمارا تبصرہ.
روس کی مسلح افواج کے ایک ترجمان نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ روس نے جنوبی اوسیشیا کے دارالحکومت کے نزدیک اپنا میزائل سسٹم نصب کر دیا ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ روس نے جنوبی اوسیشیا کو جارجیا کے ممکنہ حملے سے بچانے کے لیے اقدام کیا ہے. جنوبی اوسیشیا نے سن 2008 کے موسم گرما میں جارجیا سے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تھا اور جب جارجیا نے اس کے خلاف فوجی کارروائی کی تو روس جنوبی اوسیشیا کی حمایت میں کھڑا ہو گیا تھا, جس کے نتیجے میں ماسکو اور تفلیس کے درمیان اگست 2008 میں باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی. اس پانچ روزہ جنگ کے اختتام کے دو ہفتے کے بعد, جس میں جارجیا کو شکست ہوئی تھی, روس نے جنوبی اوسیشیا کو باقاعدہ ملک کے طور پر تسلیم کر لیا تھا. اس طرح قفقاز کا سیاسی نقشہ ہی بدل کر رہ گیا. روس نے قفقاز کے اس علاقے میں علیحدگی پسندوں کو بھرپور مالی اور دفاعی مدد کی. اس علاقے کی خود مختاری کے اعلان کو 2 سال سے زیادہ کا وقت گزر رہا ہے اور اس دوران جنوبی اوسیشیا میں روس اپنی 4 فوجی چھاؤنیاں بنا چکا ہے. میزائل سسٹم کی تنصیب اس علاقے میں 4th فوجی مرکز کے قیام کے تحت انجام پائی ہے. جنوبی اوسیشیا کے ساتھ روس کا فوجی تعاون ایسے وقت میں بڑھتا جا رہا ہے جب جنوبی اوسیشیا کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے حال ہی میں ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا تھا کہ وہ دوسرے ممالک کے خلاف طاقت کی پالیسی کے استعمال سے گریز کرنا چاہیں گے. جارجیا جنوبی اوسیشیا میں روس کی فوجی موجودگی میں اضافے کو اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے لیے خطرہ تصور کرتا ہے. اسی لیے جارجیا کے صدر میخائل ساکاشویلی, جو روس مخالف سیاستدان کے طور پر پہچانے جاتے ہیں, ماسکو کے تعلق سے اپنے موقف میں کسی حد تک نرمی پیدا کی ہے. ساکاشویلی نے نومبر میں یورپی پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ ان کا ملک طاقت کے استعمال سے گریز کی پالیسی پر کاربند ہے. تاہم روس نے کہا ہے کہ اگر یہ وعدہ تحریری طور پر سامنے نہیں آتا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ساکاشویلی کا موجودہ نرم رخ روس کے ممکنہ حملوں کو روکنے کے لیے ان کی ایک پالیسی کا حصہ ہے۔ جارجیا کے حکام کو یہ یقین ہے کہ اب ان کے ملک کے دو شمالی علاقے جو اس ملک سے جدا ہو چکے ہیں دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتے، اور ان دونوں علاقوں میں روس کی دائمی فوجی موجودگی ان کے قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔
ناظرین، غزہ میں محصور عوام کا محاصرہ توڑنے کے لیے ایشیا کا پہلا کارواں روانہ ہو چکا ہے۔ یہ کارواں ہندوستان سے چل کر پاکستان اور پاکستان سے پھر ایران پہنچا ہے۔ یہ کارواں کس مقصد کے لیے جا رہا ہے اور اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوگا، اور کیا باتیں ہیں، کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں اس طرح کے کارواں تشکیل پا رہے ہیں اور غزہ کی جانب جا رہے ہیں، اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کا ہم جائزہ لیں گے۔ اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی تجزیہ نگار جناب گلشن نقوی صاحب کو۔ جناب خیر مقدم آپ کا پروگرام۔
جی شکریہ آپ کا۔
گلشن نقوی صاحب، غزہ کے عوام کی امداد کے لیے جو اسرائیل کے شدید محاصرے میں ہیں،
جی
دنیا کے مختلف علاقوں سے کارواں تشکیل پا رہے ہیں اور غزہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں،
جی
آپ کو اطلاع ہے کہ ایشیا سے بھی پہلا کارواں روانہ ہو چکا ہے جو اس وقت ایران میں ہے۔
جی
اسرائیل کا موقف یہ رہا ہے کہ وہ اس طرح کے کاروانوں کو پوری طاقت سے روکتا ہے، یہاں تک کہ وہ وحشیانہ انداز میں حملہ بھی کر چکا ہے جس میں کچھ کارکن شہید بھی ہوئے تھے۔
جی
تو اس طرح کے کاروانوں کو اور امدادی اشیاء کو غزہ تک پہنچنے سے روکنا اسرائیل کی اسٹریٹیجی ہے، اس کے باوجود دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ کارواں تشکیل پا رہے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح سے بدستور جاری ہے، کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟
جی ہاں، چونکہ دنیا کے لوگ اور خود آپ دیکھیں کہ اگر ہم ادیان الہی کو بھی دیکھیں، اسلام کو سامنے رکھیں، اور اس کے علاوہ انسانی فطرت کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود فطرت انسان میں خدا تعالیٰ نے ایک چیز ودیعت کر رکھی ہے، اور وہ ہے ظلم سے نفرت اور مظلوم سے محبت۔
جی
ہر انسان، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی دین سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی رنگ سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہر انسان جو ہے وہ ظلم اور ظالم سے نفرت کرتا ہے، اور مظلوم سے اس کو محبت ہوتی ہے، مظلوم سے اس کو ہمدردی ہوتی ہے۔ تو ایک طرف یہ چیز ہے جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے، اور یہ عالمی چیز ہے، انسانی فطرت میں ہے، اور فطرت کو تبدیل بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔
جی
اور دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے، زمینی حقیقت ہے، کہ اس دنیا میں اسرائیل کے نام سے ایک جعلی اور غاصب حکومت جو ہے وہ وجود میں لائی گئی، ایک ظالم حکومت، ایک جار حکومت، جو ریاستی دہشت گردی کرنے والی حکومت ہے، اس کو ناجائز طریقوں سے وجود میں لایا گیا، اور ان لوگوں کی زمینوں کو چھینا گیا جن کی زمینیں تھیں، فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے نکالا گیا، اور آج تک ایسے فلسطینی بھی ہیں کہ جن کو واپس نہیں وہاں آنے دیا جا رہا، بلکہ صہیونی حکومت جو کہ ایک ظالم اور جابر اور بہیمانہ ایک طرح کی حکومت ہے، وہ اس بات کی قائل ہی نہیں ہے کہ وہ فلسطینی جن کی زمینیں تھیں اور جن کو وہ خود اس نے مجبور کیا تھا کہ ان زمینوں سے وہ چلے گئے، اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے، اب صہیونی حکومت کا موقف اور اس کی اسٹریٹجی اور اس کی پالیسی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی پلٹ کر جو ہیں وہ واپس اپنے فلسطین میں نہ آئیں۔
جی
تو ایک طرف میں نے عرض کیا کہ ایک طرف یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ظلم سے عداوت ہے، ظلم کی نفرت ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ظالم ہے، ظالم حکومت ہے، اس کے مقابلے میں فلسطینی ہیں جو نہتے بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، جن پر آپ دیکھیے کہ جن کا محاصرہ سن 2007 سے صہیونی حکومت نے محاصرہ کر رکھا ہے، اور یہ حکومت کسی بھی راستے سے، زمینی راستے سے، فضائی راستے سے اور سمندری راستے سے، کوئی بھی چیز جو ہے، نہ اشیاء خوردون نوش اور نہ ہی ادویات اور نہ ہی ایندھن وغیرہ کی ضروریات، یعنی انسان کو جن چیزوں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے، ان میں سے بھی کوئی چیز جو ہے یہ حکومت صہیونی حکومت جو ہے وہ فلسطینیوں تک نہیں پہنچنے دے رہی ہے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ مصر جو ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے, اس کی سرحدیں ملتی ہیں فلسطین کے ساتھ, تو وہ بھی بجائے اس کے کہ فلسطینیوں کا ساتھ دے, وہ اس کی بجائے جو ہے وہ اسرائیلی حکومت کا ساتھ دے رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس قدر ظلم یہ ڈھا رہی ہے صہیونی حکومت فلسطینیوں پر, تو ظاہر ہے کہ جب انسان کی فطرت میں ظالم سے نفرت اور مظلوم سے محبت ہے, تو اسی تناظر میں دیکھیں کہ اب پوری دنیا کا ضمیر جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جاگ اٹھا ہے. اور ایک طرف جہاں آپ دیکھیں کہ یہ محاصرہ صہیونی حکومت نے کر رکھا ہے, دوسری طرف سے یہی صہیونی حکومت جو ہے فضائی حملے بھی کر رہی ہے مظلوم فلسطینی پر, زمینی حملے بھی کرتی رہتی ہے گاہن وقتاً فوقتاً, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سمندری طریقے سے یہ جو غزہ کا جو ساحلی علاقہ ہے.
میں آپ کو معاف کیجیے قطع کلام یہیں پہ روکنا چاہوں گا. ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کارواں میں شامل ایک امدادی کارکن. جناب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں چاہوں گا کہ پہلے آپ اپنا تعارف کریں, اس کے بعد ہم گفتگو شروع کرتے ہیں.
جی میرا نام ہے ڈاکٹر سریش خیرنار.
جی جی
میں آل انڈیا سیکولر فورم کا کنوینر ہوں.
جی
اور یہ کارواں والی جو بھی کنسیپٹ بتائی گئی ہے اس میں شروع سے میں اس کے ساتھ شامل ہوں.
جی جی
اور پاکستان سے ہم لوگوں نے شروعات کی.
جی
اور ابھی دو دن سے ہم ایران میں پہنچے ہیں.
بہت اچھا جناب, میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے. دیکھیں ہماری بات چل رہی تھی اسی موضوع پہ.
جی
کہ اسرائیل کوئی بھی امدادی کارواں اور کسی بھی امدادی کارکن کو غزہ جی پہنچنے نہیں دینا چاہتا, اس کے باوجود ساری جی دنیا سے لوگ امداد کے لیے نکل رہے ہیں اور امدادی کارواں کی شکل میں آگے بڑھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے اسرائیل کے موقف کے بعد بھی لوگوں میں یہ جذبہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, کاروانوں کی تعداد اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے؟
جی جی یہ تو بالکل سوائک نہیں, اسرائیل تو ایک طرح سے کاروان کو مدد ہی کر رہا ہے اس ڈھنگ سے ہاسٹیلٹی بتا کے, اور یہ بھی وجہ ہوگی کہ کاروان کی سنکھیا جو ہم کو پہلے امید نہیں تھی اتنی بڑھے گی.
جی
جیسے یہاں پر آتی ہم لوگوں کے ساتھ میں انڈونیشیا کے 13 ساتھی شامل ہوئے, آذربائیجان کے بھی لوگ ہم ہے دو لوگ, ملیشیا کے دو لوگ یہاں شامل ہوئے, تو اس ڈھنگ سے ہر جگہ پر نئے نئے اور ملکوں کے لوگ شامل ہو رہے.
جی
تو ہم تو کہتے ہیں کہ اسرائیل کے اس طرح کے رویے کا ہی شاید پرینام ہے کہ جس کے کارن یہ سنکھیا بڑھ رہی ہے.
جی
باقی وہ اپنا ویرودھ ان کی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ہم لوگ تو یہ جس ڈھنگ سے کارواں کا یہ پورا یہ بنتے جا رہا ہے ماحول,
جی جی
ہم سب لوگوں کے لیے تو کافی جوش بڑھانے کے لیے اور غزہ تک پہنچنے کے لیے ہم لوگ اس کو ایک اسی کا کام سمجھتے ہیں.
جی 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 ڈاکٹر سریش صاحب میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہوں گا, ایران کے رہنما ہیں جو سب سے بڑے رہنما قائد انقلاب اسلامی خامنئی صاحب, ان کا یہ کہنا تھا کہ فلسطین کا معاملہ اب صرف مسلمانوں کا اور اسلام کا معاملہ نہیں, پوری دنیا کا اور تمام انسانوں کا معاملہ بن چکا ہے.
بالکل
آپ کیا کہیں گے؟
میں نے بھی کل کارمین میں یہی بات کہی ہے.
جی
کہ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے, اس کارواں میں ہم جیسے ہندوستان سے لگ بھگ 50 سے اوپر لوگ غیر مسلم ہی لوگ ہیں.
جی جی
یہ اس کا ادھارن ہی لے سکتے ہیں آپ.
جی جی
تو اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ ہمارے لیے تو اور بھی خوشی کی بات ہے کہ ایران سے سب سے پرمکھ شخصیت کا بھی یہی رویہ ہے, ہم لوگوں کا بھی یہی سٹینڈ ہے.
جی جی
کوئی بھی مسئلہ کسی ایک قوم کا نہیں ہے, نیا انیائے کی بات کیوں نہ ہو.
جی بالکل
اور اسی مقصد سے ہم لوگ نکلے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے, اور
جی
اس لیے ہم لوگ جو بھی اس کاروں میں شامل ہوئے ہیں انصاف کا مسئلہ ہے, تو اس لیے ہم لوگ نکلے ہیں اس چیز میں, کئی غیر مسلم ساتھی اس میں شامل ہے.
جی جی ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا.
جی
آپ اس وقت ایران میں ہیں اور بدھ کو آپ ایران پہنچے, اس کے بعد سے ایران میں ہیں, ایرانی عہدیداروں کا رویہ اور آپ کے لیے ان کا یہاں پر ان کے جذبات کیا ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ان کا برتاؤ؟
یہ رویہ جو ہم دیکھ رہے ہیں यानी हम सब लोग इतने दिल बाग बाग हो गए हैं कि तेहरान के एयरपोर्ट पे सवेरे 5 बजे हम लोग उतरे
जी,
और ईरानी पार्लियामेंट के 3 पार्लियामेंट मेंबर जिसमें 2 औरतें और एक दो खवातीने और एक मर्द वहां पर हाजिर थे, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण हमको दिखा। और हम जगह जगह पर जहां पर जा रहे हैं वहां पर जिस ढंग से खैर मकदम हो रहा है, जिस ढंग से लोग और उसमें छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक, और सबसे ज्यादा खवातीनों का उसमें जो मैं देख रहा हूँ संख्या
जी जी,
ये तो यहाँ इस्लामिक क्रांति के नाम पे औरतों को ये किया जाता वो किया जाता ऐसे सुनते हुए, और यहाँ हम खवातीनों का जिस ढंग से हम देख रहे हैं और उसमें भी बच्चियों से लेके बूढ़ी खातिनों तक का, ये हम सब लोगों के लिए भी एक बहुत जोश बढ़ाने वाला अनुभव हम लोग इसको ले रहे हैं
जी जी। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि आप टेलीफोन लाइन पर अभी रुके रहें, हमारी बात आगे बढ़ेगी, हम दोबारा आपसे बात करेंगे
जी जी।
गुफ्तगु करीब करीब आपने जो बात की वही बात डॉक्टर साहब ने भी कही कि ये जुल्म और मजलूमों का मसला ऐसा है कि जो किसी एक फिरके किसी एक रंग से कोई मुतासिर नहीं करता, बल्कि दुनिया के सारे फिरके और सिर्फ के लोग इस पर रद्द अमल जाहिर करते हैं। आप अपनी बात जारी रख सकते हैं, आगे ये बताएं कि इसराइल की स्ट्रेटेजी रोकना है इस कारवां को और इस तरह के कारवानों को, वो किस हद तक कामयाब रहा है, क्या आपको उसको नतीजा क्या मिला है इसका?
नतीजा ये है कि इसराइल अगर इसी तरह जैसा कि होता ही है कि जालिम जितना भी ज़्यादा वो जुल्म करता है तो उसी कदर वो ज़्यादा रुसवा होता है। उसी हवाले से आप यजीद को भी सामने रख सकते हैं कि
मुहर्रम के अय्याम में
तो उसी हवाले से हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम और यजीद अलैहिस्सलाम का जिक्र भी अगर हो जाए तो आप देखें कि दुनिया में सबसे बड़े मजलूम जो हैं वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और सबसे बड़ा जालिम जो है वो यजीद ही है। तो उसने यजीद ने इतना बड़ा जुल्म किया कि जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो आज तक देखें कि दुनिया जो है सारी दुनिया जो है वो यजीद से नफरत करती है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करती है, उनसे अकीदत रखती है। तो ये फितरी एक रद्देमल होता है, अगर जालिम जो है वो अपने जुल्म में शिद्दत पैदा करता है तो नतीजा यही निकलता है कि वो जालिम जो है वो खुद रुसवा होता है। आप देखें कि जब गुज़श्ता मई का महीना जो था उसमें 31 मई को सहूनी हुकूमत ने पहले कारवाने आज़ादी पर हमला किया और तुर्की के जो 9 अफराद थे जो कि इंसानी हकूक़ के लिए काम करते थे और उस कारवान में शामिल थे, वो उसमें अपनी जानों से उन हाथ धो बैठे और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो जख्मी हुए थे
जी जी।
तो उसके बाद आलमी सतह पर सहूनी हुकूमत की रुसवाई हुई और उस पर तनकीद की गई, उसकी मजम्मत की गई। तो अब भी अगर सहूनी हुकूमत उसी तरह का रद्द अमल करती है और वही रवैया इस कारवान के साथ भी इख्तियार करती है तो हम
मजीद बदनामी और रुसवाई
का बाइस होगा।
गुलशन नकवी साहब टेलीफोन लाइन पर इसी कारवां में शामिल जनाब संदीप पांडे साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर है। संदीप पांडे साहब प्रोग्राम में आपको हम वेलकम कहते हैं।
जी शुक्रिया शुक्रिया।
संदीप पांडे साहब आपके क्या जज्बात हैं, आप हिंदुस्तान से रवाना हुए हैं, फिलिस्तीन जा रहे हैं और कई मुल्कों से होते हुए गुजरेंगे
जी,
इस वक्त क्या भावनाएं हैं आपकी, क्या जज्बात हैं आपके?
देखिए हम लोग निकले हैं तो ये मान के निकले हैं कि ये जो वहाँ पे जद्दोजहद चल रही है इंसाफ के लिए
जी
फिलिस्तीन में
जी
वो दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है
जी,
और जिस तरह से हम अपने मुल्क में नाइंसाफी के खिलाफ जगह जगह जो जद्दोजहद चलती हैं उसमें शामिल होते हैं
जी,
तो ये जरूरत महसूस होती है कि इस बड़े मुद्दे में भी शामिल हुआ जाए, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है इंपीरियलिज्म की
जी,
ये उसको अगर हमें शिकस्त देना है तो दुनिया के उन सारे लोगों को एक साथ आना पड़ेगा जो इन इन इस किस्म की शक्ति के खिलाफ जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, और हम अपनी सॉलिडारिटी उनके साथ एक्सप्रेस करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ 50 के ऊपर हिंदुस्तानी हैं
जी,
और मलेशिया अजरबैजान पाकिस्तान ایران، انڈونیشیا، ان تمام ملکوں سے لوگ ہیں، اور بھی لوگ آگے جڑتے جائیں گے، تو اس کو ایک ایشیا کی سطح پہ یا دنیا کی سطح پہ بھی یہ ایک کوشش ہو رہی ہے کہ عام انسان جو امپیریلزم کے خلاف جگہ جگہ جدوجہد کر رہا ہے وہ ایک منچ پہ آئے اور اس بڑی لڑائی کو ایک یہ ہمارے لیے ایک سمبولک لڑائی ہے
جی،
اس میں ہم بھی اپنی بھاگیداری نبھائیں
جی۔ سندیپ پانڈے صاحب، آپ کے یہ جذبات ہیں اور آپ کے ساتھ شامل کارواں میں دوسرے لوگوں کے بھی یقیناً یہی جذبات ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پہ لوگ اسی طرح سے سوچتے ہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں، لیکن یہ اسرائیل کی حکومت اور پشمی امپیریالزم اور مغربی سامراجی طاقتوں کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟
دیکھیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور وہ ہم لوگ ہر ایک جگہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہی ملک کی اگر آپ بات کریں تو ہندوستان میں جگہ جگہ اس سمے عام لوگوں کے جو جنگلوں میں رہتے ہیں، آدیواسی جو غریب ہیں، جو شہر کی بستیوں میں رہتے ہیں، ان کے جگہ جگہ جد و جہد چل رہے ہیں جہاں پہ یہ ہمارے نیچرل ریسورسز پہ قبضہ کر کے اور ان سے وہ منافع کمانا چاہتے ہیں
جی۔
تو ان کی بات، ان کی سمجھ میں تو یہ بات کبھی آئے گی نہیں۔ یہ ان کو تبھی سمجھ میں آئے گا جب دنیا کے عوام کی ایک ایسی طاقت بنے گی جس کے سامنے ان کو جھکنا پڑے گا، اور کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کہ لوگوں کی طاقت ان کو شکست دے رہی ہے
جی۔
وہ بھلے ہی بہت ابھی چھوٹی کامیابی ہو، لیکن لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ گلوبلائزیشن کے اس دور میں یہ لوگوں کے جد و جہد کا بھی ایک گلوبلائزیشن ہوگا
جی۔ سندیپ پانڈے صاحب، میں ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا بھر سے آواز اٹھ رہی ہے فلسطینیوں کی حمایت کے لیے، اس سلسلے میں آپ ایران کے رول کو کیسا دیکھتے ہیں چونکہ اس وقت آپ ایران میں؟
دیکھیے، ہمارا جو کارواں تھا اس کی شروعات 2 دسمبر کو دلی سے ہوئی، راج گھاٹ سے، جہاں جو گاندھی جی کی شرائن ہے
جی،
اور اس میں ہم جو ان کی فلسفی تھی نان وائلنس کی، اس کو ہم بہت اہمیت دے رہے ہیں اس کارواں میں۔ لیکن درباگیہ سے ہندوستان اور پاکستان کی حکومت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ پہلے تو پاکستان نے ویزا نہیں دیا، پھر ہندوستان نے پاکستان میں گھسنے کی اجازت نہیں دی، اور ہمارے ان ساتھیوں کو جن کو پاکستان کا ویزا ملا ان کو لاہور سے لوٹ آنا پڑا، اور پھر ہم سب ہوائی راستے سے تہران پہنچے، جبکہ پہلے ہم سڑک کے راستے سے بلوچستان ہو کے ایران میں آنے والے تھے
جی جی۔
ایران آ کے ہمارا انوبھو بہت ہی اچھا رہا ہے۔ یہاں جگہ جگہ جو لوگ خیر مقدم کر رہے ہیں، سڑکوں پہ لوگ اچانک نکل کے آ رہے ہیں فلسطین کے جھنڈے کو لے کے، اور اس میں جیسا میرے دوست نے کہا کہ عورت، مرد، بچے سبھی شامل ہیں، تو ہمارے اتساہ میں بہت بڑھاوا ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اسی طرح سے ہمارا کاروبار آگے بڑھتا رہے گا اور کامیابی ملے گی۔
سندیپ پاٹلے صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے اور اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ گلشن نقوی صاحب، آپ نے جذبات سنی، یہ دونوں حضرات کے، ڈاکٹر سریش اور سندیپ پانڈے صاحب، دونوں ہی غیر مسلم ہیں اور دونوں ہی قریب قریب اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں فلسطینیوں کے سلسلے میں جیسے کہ ایک عام مسلمان کرتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے اسلامی حکومتیں، خاص طور سے عرب حکومتیں، چونکہ فلسطین کا مسئلہ اسلامی مسئلہ ہے اور فلسطینی عرب بھی ہیں، یہ حکومتیں اس طرح کا موقف نہیں اپناتی؟
اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومتیں جو ہیں ان کو عوامی سطح پر کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہے، ان کی کوئی عوام کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہے، اور جبکہ حماس جو ہے اس وقت وہی سمبل اور علامت بنی ہوئی ہے فلسطین میں صہیونی حکومت کے خلاف استقامت کی۔ دوسری طرف جو ہے لبنان کی اگر مثال لیں تو حزب اللہ ہے، اور اگر فلسطین کی مثال لیں تو حماس ہے۔ حماس جو ہے، آپ جیسا کہ جانتے ہیں، اس کو اسی کی سزا مل رہی ہے جمہوریت کی اور عوام دوستی کی، چونکہ آپ دیکھیں کہ سن 2006 میں حماس نے پارلیمانی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی اور اسی کی حکومت اعلی القاعدہ جو ہے وہ بننی چاہیے تھی.
جی
لیکن جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے امریکہ نے جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے اسی کی حکومت کو آگے بڑھنے نہیں دیا, کام نہیں
جمہوری حکومت کو جی
تو اسی کی حمایت پر جو ہے اسرائیل جو ہے اس نے پابندیاں لگائیں غزہ پر. یہ غزہ کا محاصرہ اور حماس پر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں یہ اسی جمہوریت کا نتیجہ ہے, جس یعنی حماس کی جو جمہوریت پسندی ہے اسی کا نتیجہ ہے. اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر عرب ممالک جو ہیں ان میں جمہوریت کہاں ہے, ان میں تو بادشاہت ہے, اور اگر ان کے ملکوں کے اندر بھی وہ جمہوری شعور آتا ہے تو خود یہ حکومتیں جو ہیں ان کو اپنی بقا جو ہے وہ خطرے میں محسوس ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے مفادات کو, اپنے ذاتی مفادات کو یا خاندانی مفادات کو وہ ترجیح دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اسلام کے مسائل کو ترجیح دیں یا انسانوں کے مسائل کو ترجیح دیں یا اپنی ملتوں کے مسائل کو ترجیح دیں. تو دوسری طرف سے چونکہ وہ ان مفادات کو یعنی اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اسی لیے وہ فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے بجائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یا اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں یا امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ مصر ہے یا دوسری سعودی عرب وغیرہ کی حکومتیں ہیں.
جی
تو ان کو اسلامی مسائل میں یا انسانی مسائل میں تو کوئی اس طرح کی دلچسپی ہے ہی نہیں, جبکہ جی اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے جو تمام حکام بھی اور عوام بھی جو ہیں وہ کھل کر اور علل اعلانیہ فلسطینی عوام کی, فلسطینی کاس کی اور خاص طور پہ حماس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں, جس طرح بھی ہو سکتی ہے, مالی حمایت کرتے ہیں, اخلاقی حمایت کرتے ہیں. اسی سلسلے میں آپ دیکھیں کہ اسی بدھ کے دن اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے نمائندوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ کے یہ جو کاروان جا رہا ہے اور غزہ کے جو مظلوم عوام ہیں جو محصور ہیں جن کو ایک صہیونی حکومت نے ایک سمجھیے کہ بہت بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے اور جیل میں قید کر دیا ہے, تو اس کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمنٹ کے نمائندوں نے اپنی ایک ماہ کی تنخواہ جو ہے وہ وقف کر دینے کا اعلان کیا ہے.
جی
اور اس کے علاوہ ہر طرح کی حمایت جو ہے وہ کرنے کا اعلان کیا ہے. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ ان نمائندوں کو عوام میں مقبولیت حاصل ہے, ان کو عوام کے اندر کام کرنا ہے, ان کی جڑیں جو ہیں وہ عوام کے اندر ہیں, جبکہ عرب حکومتیں جو ہیں وہ عوام کے اندر ان کا ہے کچھ نہیں, وہ جو بھی ان کے پاس ہے وہ ورثے میں آ رہا ہے, خاندانی طور پہ ہے, اور اگر کہیں انتخابات بھی ہوتے ہیں تو یا تو خود وہاں کے لوگ جو ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ دھاندلی ہوئی ہے, شفاف انتخابات نہیں ہے, یا ایک ہی فرد جو ہے وہی بار بار انتخاب لڑتا
جی
ہے اور کسی دوسرے کو تو وہ سامنے
شفافیت انتخابات نہیں ہوتی. جی
تو عرب ممالک جو ہیں وہ عوام کی طرف رجوع کرنے کی بجائے امریکہ جیسی سامراجی طاقتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور سامراجی طاقت جو ہے امریکہ جو ہے وہ حمایت کرتی ہے صہیونی حکومت کی, ہر طرح کی حمایت کرتی ہے, فوجی حمایت کرتی ہے, سیاسی حمایت کرتی ہے, تشہیراتی حمایت کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس بات کا سبب بنی ہیں کہ عرب حکومتیں جو ہیں وہ فلسطینیوں کی حمایت کرنے کی بجائے وہ یا اسرائیل کی حمایت کریں یا پھر وہ بے اتنائی اور لا تعلقی کا اظہار کریں.
جی گلشن نقوی صاحب, ایک عجیب اور مزہ کا خیز بات پھر سے دہرائی گئی, اسرائیل نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ فلسطینی جو فلسطین سے جبرن نکال دیے گئے ہیں ان کو اردن یا دوسری جگہوں پر بسا دیا جائے اور واپس یہاں نہ لایا جائے, جبکہ سوال یہ ہے کہ اسرائیل ہوتا کون ہی کہنے والا, یہ تو جعلی حکومت ہے اور باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں, ان کا اس سرزمین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے باوجود یہ بڑی مزے کا خیز بات ہے.
جی بالکل, آپ نے خود اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ خود اسرائیلی حکومت جو ہے اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کا اپنا وجود جو ہے وہ جعلی ہے اور خود اسی کو نابود ہونا چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر عرب ممالک یا اسلامی ممالک ایک ایک بالٹی پانی بھی اسرائیل کی طرف بہا دیں تو اسرائیل خود بخود جو ہے وہ اسی میں بہہ جائے گا, تو اب اگر اس طرح کے کاروان جو ہیں وہ چلنے شروع ہوئے ہیں مشرق و مغرب دنیا سے, اب جارج گیلوے جو برطانوی دارالعوام کے نمائندے بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے سال کے آغاز میں ایک اور کاروان جو ہے وہ اس طرف لے کے آنے والے ہیں,
جو پہلے جا بھی چکے ہیں کاروان لے کے,
تو دوبارہ اگلے سال پھر وہ آنے والے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے جعلی حکومت ہے, اور ساری دنیا کی جو اب حمایت ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ حکومت کون ہوتی ہے, تو اس سلسلے میں صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدنژاد بھی ایک بات کہا کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو اگر بنائی گئی ہے, اور ان پر خاص طور پہ وہ جو بھٹیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ہولوکاسٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان پر ظلم کیا گیا تو ان کو اب یہاں پہ لا کر بسایا گیا ہے, تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ظلم واقع کیا ہے ہٹلر نے کیا ہے جرمنی نے کیا ہے, تو خود صہیونی حکومت جو ہے وہ یا جرمنی میں قائم ہونی چاہیے یا کسی دوسرے یورپی ملک میں قائم ہونی چاہیے. اس کی سزا جو ہے وہ جو جرم کسی اور نے کیا ہے, جرمنی نے اگر جرم کیا ہے تو اس کی سزا فلسطینیوں کو کیوں دی جا رہی ہے؟ تو بجائے اس کے کہ صہیونی حکومت یہ کہے کہ فلسطینیوں کو یہاں نہ آنے دیا جائے, فلسطینیوں کو یہاں آنے سے روکا جائے, ان کو دوسری جگہوں پہ بسایا جائے, اصل مسئلہ اور حقیقت یہ ہے اور ہونا بھی چاہیے, اور عالمی برادری کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ صہیونی حکومت کی جگہ وہ یہ کہیں کہ صہیونی حکومت کو یہاں سے اٹھا کر اس کو دوسرے علاقوں میں خاص طور پہ یورپ میں یا جرمنی میں وہاں ان کو لے جا کر بسایا جائے, یا یہ ہے کہ جہاں جہاں سے یہ لائے گئے ہیں صہیونی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہاں پر حکومت تشکیل دی گئی اور یہ یہودی بستیاں بھی جو تعمیر کی جا رہی ہیں, تو اس کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں سے صہیونیوں کو وہاں پر بسایا جا رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں سے ان کو لایا گیا ہے واپس ان کو انہی کے ممالک میں جہاں سے یہ تعلق رکھتے ہیں ان کو واپس بھیجا جائے. اگر یہ نہیں کرنا ہے تو پھر ان کو اٹھا کے یورپ والے جو ہیں جو ان کے ساتھ بڑی ہمدردی رکھتے ہیں وہ اپنی سرزمین کا کچھ حصہ ان کو دیں تاکہ وہاں پر ان کو بسایا جائے. باقی فلسطینی جو ہیں ان کی تو اپنی سرزمین ہے, ان کے آبا و اجداد کی سرزمین ہے, عرصے سے وہاں رہ رہے ہیں, تو عالمی اصولوں کے مطابق بھی اور انسانی اقدار کے مطابق بھی فلسطین کی سرزمین جو ہے وہ فلسطینیوں کی ہے, چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے عیسائی ہوں, تو وہاں پر ان کو بسایا جانا چاہیے. اور اگر اس طرح بھی یورپ والے ماننے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر وہاں ریفرینڈم ہونا چاہیے. ایک تجویز یہ بھی ہے کہ فلسطین کے اندر ریفرینڈم کرایا جائے, اور جس طرح کی حکومت اور جس نوعیت کی حکومت کو جو فیصلہ بھی بہرحال وہ فلسطینی خود جو ہیں وہ جو کہ اس جگہ کے مالک ہیں وہ کرتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے فیصلے پر پھر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور اسرائیل اگر اس طرح کی بات کرتا ہے تو یہ سراسر ناانصافی اور ایک طرح کی سینہ زوری ہے, جیسا کہ صہیونی حکومت کی ماہیت ہی سینہ زوری منہ زوری اور ظلم و جارحیت اور بربریت پر استوار ہے. تو اس طرح کے ظالم جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ حق و انصاف کی بات نہ تو کرتے ہیں, اگر انہیں حق و انصاف کی بات کرنا ہوتی تو یہ حکومت ہی کبھی وجود میں نہ آتی. خود اس حکومت کا وجود میں آنا اور اس کا باقی رہنا جو ہے وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ نہ تو حق کی بات سنتی ہے بلکہ یہ صرف ظلم کی بات کرتی ہے اور استقامت کی بات سمجھتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صہیونی حکومت کی اس طرح کی تمام باتوں کا جواب جو ہے وہ استقامت ہی ہے. کوئی منطقی دلیل کوئی عقلی دلیل جو ہے وہ اس حکومت کو قانع کرنے والی نہیں ہے. اگر کسی طرح کی منطقی دلیل کی جائے گی تو کوئی بھی ظالم جو ہے کوئی بھی غیر منصف مزاج شخص ہو یا حکومت ہو وہ عقل و منطق کی بات کو نہ تسلیم کرتا ہے اور نہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے, بلکہ وہ صرف ایک ہی بات سمجھتا ہے, وہ استقامت کی بات ہے, وہ شجاعت و بہادری کی بات ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں میں اور خاص طور پر حماس سے تعلق رکھنے والے اور غزہ کے باشندوں میں اتنی جرت شجاعت اور بہادری پائی جاتی ہے کہ وہ صہیونی حکومت کی تمام تر اس طرح کی دھمکیوں اور اس طرح کی نامعقول باتوں اور اس کی ہر طرح کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار بھی ہیں, اور انہوں نے یہ ثابت بھی کیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سن 2005 میں صہیونی حکومت کو غزہ سے ہی بھاگنا پڑا تھا فلسطینیوں کی استقامت کی وجہ سے, اگرچہ بعد میں اس نے محاصرہ کر لیا لیکن فلسطینیوں نے اس حد تک استقامت کی تھی کہ صہیونی حکومت کو وہاں سے بھاگنا پڑا. اور اب بھی فلسطینی جو ہیں وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ وہ صہیونی حکومت کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے اور تب تک ڈٹے رہیں گے جب تک
اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اسرائیل کی جو پالیسی ہے ظلم و بربریت پر مبنی ہے، اور اس طرح کی پالیسی اختیار کرنے والی حکومت عقل و منطق کی بات نہیں سمجھتی، صرف استقامت اور مزاحمت کی زبان اس کی سمجھ میں آتی ہے، لہٰذا ایسی حکومت سے مذاکرات بے سود ہیں، جیسا کہ ثابت بھی ہو چکا ہے۔ ناظرین، آج کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اس سلسلے میں آپ کے نظریات اور آپ کی تجاویز کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اگلی ملاقات تک احمد عباس اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔